پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ مفت ٹیلی فون کال کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اختصار کے ساتھ اظہار کر سکتے ہیں۔ اب آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ افغانستان میں گزشتہ چند روز کے دوران مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز یعنی بدھ کے روز کابل کے ایک تعلیمی ادارے پر خودکش حملہ ہوا، جس میں تقریباً 50 افراد ہلاک ہوئے، جو کہ افغان سیکورٹی فورسز کے لیے ایک کڑا امتحان تھا۔ اس سے پہلے آج کے دن طالبان نے شمالی افغانستان میں صوبہ بغلان میں واقع ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا، جس میں سیکورٹی کے 40 افراد ہلاک ہوئے۔ تقریباً اسی وقت طالبان کے ایک مسلح گروپ نے زابل میں قلات شہر کے قریب واقع ایک پولیس چوکی پر دھاوا بول دیا، جس میں متعدد پولیس اہلکار ہلاک ہوئے۔ ایک روز قبل طالبان صوبہ فریاب کے قریب واقع ایک فوجی اڈے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ حکام نے کہا کہ فوجی اڈے پر 70 میں سے 40 فوجیوں نے ہتھیار ڈالے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کی آئینی مشن نے متنبع کیا ہے کہ ملک کے دوسرے بڑے شہر غزنی میں 5 روز سے لڑائی جاری ہے۔ ہم گفتگو کریں گے کہ یہ افغانستان میں ہونے والے اچانک حملوں میں اضافے کا سبب کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے وہاں پر۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب انیس الرحمان صاحب، جو کہ کابل میں بیسڈ ہیں، ایک صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں، اور شمس محمد صاحب ہمارے ساتھ تو پاکستان سے ہیں، وہ بھی افغان امور کے ایکسپرٹ ہیں اور رائٹر ہیں اور صحافی ہیں۔ آغاز کروں گا انیس صاحب آپ سے، یہ بتائیے کہ گزشتہ چند روز کے دوران مسلسل واقعات ہو رہے ہیں اور بڑی شدید دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ اچانک یہ ایک دم سرج کیوں آئی ہے؟
جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، جب بھی افغانستان میں پیس کی طرف ایک قدم جو ہے افغانی جو ہے اٹھاتے ہیں تو اس لڑائی میں شدت آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا تو شروع میں جو ہے لڑائی جو ہے وہ شدت اس میں شدت آ جاتی ہے، یا جو ہے اس کو ختم کرنے میں جو ہے شدت آ جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ہم بہت اچھی اچھی خبریں بھی سن رہے ہیں افغانستان میں سیز فائر کے حوالے سے، اور اس میں بھی ایسی سیز فائر ہوگا کہ نہ تو کوئی ایسی اسپیسیفک ایریا جو طالبان کو حوالے کیے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات اس وقت رونما ہوتے ہیں جب آپ کوئی اچھی قدم اٹھاتے ہیں اور اس میں وہ عناصر جو افغانستان میں امن نہیں چاہتے، جو افغانستان کے حوالے سے ان کو خدشات ہوتے ہیں، تو وہ لوگ نہیں چاہتے اور افغانستان کے امن کو سبکداشت کرنا چاہتے ہیں۔ تو افغانستان، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ افغانستان میں جو ہے وار ایک استخباراتی ایک انٹیلیجنس وار چل رہی ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ جو ہے موجود ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ اس میں صرف طالبان ہوں گے، بلکہ اس میں ایک بہت بڑی مافیا بھی موجود ہے، اور دوسری طرف جو ہمارے پڑوس ہیں ان کی جو ہے لوگ موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیزیں ساری اکٹھے ہو کر جو ہیں ایک ایسی ماحول پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ ماحول جو ہے ایک ہی وقت میں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوزجان میں جو ہے آئیسس کو ایک بہت بڑی شکست ہوئی، پھر آپ ننگرہار میں آج ایک بہت بڑی کاروائی ہوئی ہے جو تقریباً تین چار روز سے جو ہے وہ جاری تھی، تو اس میں آج ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے گورنمنٹ کو حاصل ہوئی ہے کہ تقریباً ایک بہت بڑے گروہ کو آئیسس میں جو ہے جلال آباد میں پکڑا گیا ہے، ان کا جو ایک سینٹر ہے ان کو جو ہے پکڑا گیا ہے۔ تو یہ شدت آ جاتی ہے کبھی کبھی اس حوالے سے، اور ان کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ افغانستان کے امن کو سبکداشت کیا جائے۔ آج بھی جو ہے این ڈی ایس کے ایک آفس پہ حملہ ہوا ہے جو جس میں 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور این ڈی ایس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کل ایک بہت بڑا جو ہے ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس پر افغانستان کے لوگ بہت زیادہ خفا ہیں، کیونکہ اس میں ایک سینٹر ایجوکیشنل سینٹر کو ٹارگیٹ بنایا تھا، اس میں سارے جو ہے اسٹوڈنٹس تھے، اس میں ایسی لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں شہید ہوئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ لوگ بھی جو ہے اس وار کا حصہ بن سکتے ہیں، اور یہ لوگ بھی جو ہے اس وار میں جو ہے جا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ افغانستان کے عوام اور افغانستان کی حکومت اس کو قابو پا لے گی۔ اگر افغان جو لوگ یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ موجود ہے، بالکل امریکہ موجود ہے، لیکن وہ ہماری صرف اس حد تک موجود ہے کہ وہ ہماری ساری چیزوں میں، ساری انسٹیٹیوشنز میں وہ ہماری ہیلپ کر رہی ہے، ہماری گرومنگ کر رہی ہیں، یعنی افغانستان کے انفراسٹرکچر میں وہ ہیلپ کر رہی ہیں، افغانستان کی آرمی کو جو ہے وہ ٹرین کر رہی ہیں. آپ ہم خود دیکھتے ہیں کہ جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں اور جو ہے ہماری جو پروونسز ہے اس میں جاتے ہیں جو ڈسٹرکٹ ہو، تو وہاں پر تو ہم یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے، نہ تو وہاں پہ امریکہ موجود ہے نہ وہاں پہ امریکن موجود ہے، تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو افغانستان کے لوگوں کو مار رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹریٹجک وار چل رہی ہے افغانستان، اور انشاءاللہ بہت جلد اس پہ ہم افغانستان کی گورنمنٹ، افغانستان کی عوام جو ہے قابو پا لیں گے. جی
انیس صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت افغانستان میں تین بڑی قوتیں ہیں، گورنمنٹ ہے، طالبان ہے اور IS ہے. اس پورے معاملے میں IS اور طالبان دونوں کا رول مختلف ہے یا دونوں ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن کر رہے ہیں؟
نہیں، کوآرڈینیشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیں گے. یہ دونوں ایک جو ہے مختلف ہے، اور دونوں کا جو وار اسٹریٹجی ہے وہ بھی مختلف ہے. افغان طالبان جو ہے ابھی تھوڑے انہوں نے جو ہے یہ سوسائڈ اٹیک سے وغیرہ کم کی ہوئی ہیں، لیکن ISIS نے جو ہے یہ چیز اپنائی ہوئی ہے. دوسری یہ ہے کہ ISIS جو ہے وہ زیادہ تر ٹارگیٹس ان کا جو ہے افغانستان کے جو آفیشیل ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو ٹارگیٹ بنا رہے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ان کا ایک فلاسفی ہے، ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ شیعہ جو ہماری یہاں پہ کمیونٹی ہے ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. موجود تو ہیں بالکل، جو پشتون علاقہ ہے وہاں پہ ان لوگوں کی موجودگی ہے، لیکن ان کی ٹارگیٹ جو ہے وہ شیعہ کمیونٹی ہے، جو ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا ٹارگیٹ یہی ہے. طالبان کا جو ہے وہ سیویلین کے ساتھ اور اتنا وہ نہیں ہے، مطلب اختلاف نہیں ہے کہ خواہ وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، ایسی کوئی وہ اختلافات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ بھی وہ طالبان کا جو ہے کلیشز نہیں ہے، لیکن جو کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ وہ افغانستان کی ملٹری کے ساتھ ایک وہ ان کی کلیشز آ جاتی ہیں، ان کی فائٹنگ ہوتی ہیں، لیکن سیویلین کے ساتھ خواہ وہ ٹیچرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، اسی طرح اگر وہ سڑکیں بنا رہے ہیں، روڈ انجینئر ہیں، یہ سارے طالبان ان کے ساتھ کچھ وہ اختلافات نہیں ہیں، ان کا وہی ٹارگیٹ ہے جو ان کے ساتھ سامنے لڑ رہے ہیں. لیکن ISIS کا پھر ایسی کوئی فلاسفی نہیں ہے، ان کو گورنمنٹ یا نان گورنمنٹ سارے اسٹیک ہولڈرز ان کا ایک ہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں گے. تو دونوں کا جو ہے کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، دونوں کا مائنڈ سیٹ الگ ہے، دونوں کے جو وار اسٹریٹجی ہیں وہ بالکل مختلف ہیں.
تو اب اس وقت طالبان ورسز گورنمنٹ، طالبان ورسز IS، ISIS ورسز گورنمنٹ، یہ ہو رہا ہے؟
بالکل، یہ ISIS اور طالبان کی بھی فائٹنگ ہو رہی ہے، طالبان اور گورنمنٹ کی بھی ہو رہی ہے، اور گورنمنٹ اور ISIS کی بھی ہو رہی ہے. یہ کوئی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں کر رہے ہیں. ایک جگہ جو ہے تھا، لیکن وہ بہت بڑی پرانی بات ہے، کہ ایک ISIS کا جو ہے افغانستان کے جلال آباد میں یا ننگرہار میں ایک علاقہ ہے، تورا بورا، جو بہت مشہور علاقہ ہے، جس میں اسامہ بن لادن نے بہت ٹائم گزارا تھا اس وقت. اور اس کے بعد جو ہے جو طالبان کے کمانڈر تھے ملا محمد عمر، وہ جب جلال آباد آتے تھے تو اس کا رہنا جو تھا اسی جگہ پہ تھا، طالبان کا ایک مرکز تھا، لیکن وہ مرکز جو تھا ISIS نے خالی کروایا تھا طالبان سے، اور ان لوگوں نے لیا تھا. لیکن جب طالبان گئے تو وہاں پہ جو تھے گورنمنٹ کے ساتھ کلیشز ہوا تھا ISIS کے ساتھ، اور ISIS وہاں سے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ جگہ تقریباً 16 سال کے بعد وہ جو ایریا ہے وہ افغان گورنمنٹ کی زمرے میں آتا ہے، ان کی کنٹرول میں ہے. تو یہ ساری لڑائیاں ہوتی ہیں، جو جان میں آپ نے دیکھا ہوگا، ننگرہار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ طالبان اور ISIS کی بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی، اور اب بھی جاری ہیں، جو ننگرہار میں خاص طور پر اور جو کنر کے سائڈ ہیں وہاں بھی ان لوگوں کی کلیشز ہوتی رہتی ہیں ISIS اور طالبان کی. اور جب بھی دونوں کو فرصت ملتی ہے تو وہ پھر افغان گورنمنٹ جو ان کی ملٹری ہے ان کے ساتھ جو ہے لڑائی میں چیزیں ہو جاتی ہیں.
اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے جناب بریگیڈیئر عمر ملک صاحب نے، ممتاز سیکورٹی تجزیہ کار. بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے کہ افغانستان میں جو اچانک سرج ہوا ہے وائلنس میں، اور حملے ہو رہے ہیں اور مستقل لوگ مارے جا رہے ہیں، پاکستان کے لیے اس سے کیا سیکورٹی تھریٹس پیدا ہوتی ہیں؟
کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیے، میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس کے تین بہت اہم پہلو ہیں جو کہ پاکستان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا پہلو تو یہ مجھے نظر آتا ہے کہ اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ امریکہ اور طالبان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے قطر میں، دوحہ میں، تو یہ ممکن ہے کہ طالبان اس وقت جتنی بھی یہ رینیوڈ فائٹنگ انہوں نے شروع کی ہے وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کو اکوائر کرنا چاہ رہے ہیں یا ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آنا چاہ رہے ہیں نیگوسیشن سے پہلے. تو یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ غزنی میں انہوں نے اپنا اتنا بڑا حملہ کر کے دکھایا, پھر درجہ میں اوپر بدخشاں میں کابل کے آس پاس, تو وہ اس سب سے یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن میں آ جائیں تاکہ جب نیگوسیشن ہو امریکہ اور افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ فائنلی تو وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کر سکے. ایک پہلو تو یہ, اور اس کا مثبت پہلو پاکستان کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ وہ اگر امن ہو جائے تو ظاہر بات ہے پاکستان کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا, بلکہ پورے علاقے کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ افغان حکومت کے خلاف, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ افغان حکومت بہت کمزور ہو گئی ہے اور وہ افغان حکومت کے خلاف زیادہ سے زیادہ پریشر ڈال کر اس کو اتنا انڈر پریشر لانا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ حکومت ہی گر جائے. اگر خدا نہ خاصا یہ ہو گیا بغیر کسی پیسفل نیگوسیشن کے یا بغیر کسی پیسفل سولوشن کے, تو یہ پورے ہی افغانستان کو ٹرمول میں ڈالے گا, انسٹیبلٹی آ جائے گی, بہت ہی انسیکیورٹی ہو جائے گی, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہی انسیکیورٹی جو ہے اور انسٹیبلٹی جو ہے یہ پاکستان کے اندر بھی آئے گی اور پاکستان خود ڈسٹیبلائز ہو جائے گا. تو میرے خیال میں اس کا پاکستان کے اوپر بہت بڑا اثر پڑے گا اگر افغان حکومت گر جاتی ہے اور بغیر کوئی فیصلہ کیے, بغیر طالبان کے ساتھ یا کوئی پیسفل نیگوشیشن کیے بغیر ان کے ساتھ. اور آخری پہلو ہے جہاں پہ ہم نے آپ کو پہلے بات کر رہے تھے کہ افغانستان یہ کرپشن, افغان طالبان اور آئیسس کی جو جھگڑے ہو رہے ہیں آپس میں, تو یہ بھی ایک طرف کی جنگ لڑ ہے کہ اپنی جو اپنی حاکمیت ان علاقوں میں جہاں پہ افغان حکومت کی حاکمیت نہیں ہے, ان علاقوں میں کس کی حاکمیت ہوگی, افغان طالبان کی کہ آئیسس کی. تو یہ تو ایک پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایران اور رشیا جو ہے وہ افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو شاید وہ ہتھیار بھی سپلائی کر رہے ہیں اور دوسری امداد بھی دے رہے ہیں. مقصد ان کا یہ ہے کہ افغان طالبان آئیسس کے ساتھ لڑیں, دونوں کمزور ہو جائیں گے, اور آئیسس جو ہے آپس میں لڑ کے افغان طالبان اور آئیسس جب گئیں گے تو دونوں کمزور ہوں گے. اس سے یہ ہوگا کہ آئیسس کی جو پہنچ ہے سینٹرل ایشین ریپبلک جو ہوتی ہے رشیا میں اور ایران میں, وہ کم ہو جائے گی, وہ کمزور ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ افغان طالبان بھی کمزور ہو جائیں گے. تو رشیا اور ایران کو افغانستان کے اندر اپنا جو اثر اور رسوخ ہے اس کو بڑھانے میں مدد ملے گی. تو میرے خیال میں بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے, بہت ہی مختلف کنٹراسٹنگ انٹرسٹ ہیں اور انفلوئنسز ہیں جو کہ اس وقت ایک دوسرے میں گھسم گھسا ہیں. تو کبھی کچھ وقت لگے گا جب کوئی سچویشن کلیئر ہوگی, یہ فاگ آف وار جس کو ہم کہتے ہیں یہ کلیئر ہوگی, تو پھر کچھ پتہ لگے گا کہ کون ایک فاتح گروپ ابھر کے سامنے آتا ہے اور وہ آئندہ کیا اقدام اختیار کرتے ہیں.
اچھا, دوسرے ایک یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ باڑھ لگانے کا کام 2 سال میں مکمل کر لیا جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ بھی پاکستان کی جانب سے سیکیورٹی کا حصہ ہے. ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی محمد جلیل کی, میں چاہتا ہوں کہ اس رپورٹ کو سن لیں, پھر میں آپ سے کمنٹ لیتا ہوں اس پر.
جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا,
پاکستان از فینسنگ دی افغانستان پاکستان بارڈر ود دی آبجیکٹیو آف ریگولیٹنگ دی موومنٹ آف مین اینڈ مٹیریل انکلوڈنگ نارکوٹکس ایز پارٹ آف آر کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس.
دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد کے ساتھ باڑ لگانے کا کام اسلام آباد کی طرف سے سرحد کے آر پار لوگوں اور اشیاء کی نقل و حرکت کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ منشیات کی سمگلنگ اور دہشت گردی کی کاروائیوں کو روکنے کی کوششوں کا حصہ ہے, جو ان کے بقول علاقائی سلامتی اور پاک افغان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اہم ہے. اسلام آباد پاک افغان سرحد کے ساتھ باڑ کو سرحد کے آر پار عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ سمجھتا ہے, جبکہ افغانستان اسے پاکستان کی جانب سے ڈیورنٹ لائن کے متنازع علاقے کو سرحد میں بدلنے کی کوشش قرار دیتا ہے. تاہم اسلام آباد کابل کے ان تحفظات کو مسترد کرتا آ رہا ہے.
انیس صاحب, یہ جو باڑ لگائی جا رہی ہے, ظاہر ہے کہ یہ سیکورٹی کے نقطۂ نظر سے لگائی جا رہی ہے, افغانستان کی حکومت کیوں اس پہ اعتراض کرتی ہے؟
دیکھیں, آپ کو تو پتہ ہے اور رپورٹ میں بھی جو ہے کہا گیا ہے کہ جو ایک ڈیورنٹ لائن کی وہ ہے جو سرحد, فرضی سرحد ہے, ان کا جو ہے افغانستان کا, افغانستان کے لوگوں کا اور افغانستان کی گورنمنٹ کی جو ہے ایک اپنا نقطۂ نظر ہے. کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ جو ڈیورن لائن کا مسئلہ ہے ابھی تک حل نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیکیورٹی کی بہانے پر جو ہے یہ بار بنائی جا رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل بھی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تو ایسی بات ہو گئی ہے کہ آپ وہاں پہ جو ہے پاکستان میں جو ہے دہشت گردوں کو پالا جا رہا ہے اور اس بہانے سے کہ سیکیورٹی سچویشن مشکل جو ہے بڑھا رہی ہے اور باڑ لگانے سے جو ہے وہ حل ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. اگر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو یہ دونوں آپس میں افغانستان اور پاکستان آپس میں بیٹھ کر جو ہے ان چیزوں کو ختم کر سکتی ہیں. اگر یہ بہانہ بنا کے کہ نہیں باڑ لگائیں گے اور جو ہے دہشت گردوں کا جو ہے نقل و حمل روکا جائے گا. ہمارے پاس جو بریفنگ تھی افغانستان کی منسٹر آف انٹیریئر کی, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو باڑ لگایا گیا ہے اس میں جو ہے بہت بڑے بڑے دروازے بھی بنائے گئے ہیں اور وہاں سے جو ہے رات و رات جو ہے چیزوں کا نقل و حرکت جاری ہے اس میں بھی. یعنی باڑ لگانے سے یہ چیز حل نہیں ہوگا. باڑ جو ٹریننگ سینٹر ہے دونوں اطراف, یا اگر افغانستان میں ہے یا پاکستان میں ہے, ان پہ قابو جو ہے ان کو قابو کرنی چاہیے. اگر جو انٹیریئر افغانستان جو وزارت داخلہ ہیں انہوں نے جو فگرز بتائی تھی کہ پشاور میں یا کوئٹہ میں جو شورا بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ جو طالبان کی جو ٹریننگ سینٹر ہے ان پہ قابو پانی چاہیے. یہ تو وہاں سے ٹرین ہو کے جو ہے افغانستان میں جو ہے بھجوائے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ باڑ بنانے سے یا باڑ لگانے سے جو ہے یہ مسائل جو ہے حل نہیں ہوں گے. اس مائنڈ سیٹ کو جو ہے اس پہ قابو پانا چاہیے. جو مائنڈ سیٹ موجود ہے اور اس کو قابو کرنا چاہیے, ان پہ کام ہونا چاہیے کہ بارڈر پہلے بھی نہیں تھے, اس وقت بھی امن تھا. اور اگر بارڈر بنانے سے امن جو ہے امن نہیں آ سکتا, یہ مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو کنٹرول کر کے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ امن خود بخود آ جائے گی. لیکن افغانستان کا جو ہے اس پہ ایک خاص نقطۂ نظر ہے کہ یہ جب تک حل نہیں ہوگا اس وقت جو ہے بارڈر پر ان کا اعتراض ہوگا. جی
بریگیڈیئر ملک, آپ کا کمنٹ.
جعفر صاحب, میں تو آپ کے جو مہمان تھے شاید ان کی باتوں سے بسر احترام اختلاف کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ تو ایک ایسا انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بارڈر ہے کہ اس کے اوپر ابھی کوئی بحث ہونا کرنا میرے خیال میں بالکل لاحاصل ہوگا, کیونکہ اس میں کوئی چینج آ نہیں سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم تو پاکستان میں اس کو ڈیورن لائن نہیں کہتے, ہم تو اس کو پاک افغان بارڈر کہتے ہیں. اور اگر پاک افغان بارڈر ہے تو پاکستان بالکل حق بجانب ہے کہ وہ اپنی زمین پہ اپنے سرزمین پہ باڑ لگائے یا جیسے بھی اس علاقے کو استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. اب رہی بات کراس بارڈر موومنٹ کی, تو جب یہ پاکستان وجود میں آیا تھا اور یہ انہوں نے یہ ڈیورن لائن بنائی تھی 19ویں صدی میں, اس وقت دونوں سائڈ کے قبائل جو تھے جو کہ تقسیم ہو گئے تھے ان کو ایزمنٹ رائٹس دیے گئے تھے. اور ان ایزمنٹ رائٹس کی وجہ سے یہ تھا کہ دونوں جو قبائل تقسیم ہو گئے تھے وہ آپس میں مل جل سکتے تھے اور نارمل زندگی گزار سکتے تھے. تو اب ان کا یہ ایک اگر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ایزمنٹ رائٹس ان کو نہیں رہیں گے, تو میرے خیال میں اس کے اوپر بات یہ ہو سکتی تھی کہ وہ جو دروازے جن کی یہ بات کر رہے ہیں ان کے تھرو ایک آرگنائز طریقے کے ساتھ آنا جانا ان کا جاری رہ سکتا ہے. آپ پاسپورٹ لے کے آئیں اور اگر ویزے کی ریکوائرمنٹ ہو تو ویزے کے ساتھ ہی بہرحال ایک کنٹرول طریقے سے ایک بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے طریقے کے تحت یہ کام ہو سکتا ہے اور یہ ممکن ہے اور میرے خیال میں آنجا ایسا بھی ہوگا. دوسرا ایک اور بہت میرے خیال میں ان کی بات سے مجھے ایک مس پرسپشن لگی, وہ یہ کہ خالی باڑھ لگ رہی ہے. خالی باڑھ نہیں لگ رہی ہے, باڑھ کے ساتھ ساتھ پوسٹ بن رہے ہیں, آبزرویشن پوسٹ بن رہی ہیں, آبزرویشن ٹاور بن رہے ہیں جو کہ اس بات پہ نظر رکھیں گے کہ کوئی غیر قانونی کراس بارڈر موومنٹ نہ ہو. اور اگر جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹیررسٹ آج آ سکیں گے یا جا سکیں گے تو میرے خیال میں وہ ممکن نہیں ہوگا. میں خود بتاتے خود میں پاک افغان بارڈر کے اوپر سرو کر چکا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بہت ہی مشکل راستہ ہے. اور اگر یہ باڑ لگانے سے کم از کم یہ ہوگا کہ جو فریڈم تھی یہ ٹیررسٹ کو, جو فریڈم تھی یہ نارکوٹکس کے اسمگلرس کو, منشیات کے اسمگلرس کو, اب وہ فریڈم آف موومنٹ ختم ہو جائے گی, وہ فریڈم آف ایکشن ختم ہو جائے گا. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی مثبت ہے اسٹیپ پاکستان کی طرف سے. اگر افغان حکومت کا اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ کرے کہ اس کے اندر سے کس طرح سے ایک کنٹرول آرگنائز طریقے سے لیگل طریقے سے بارڈر مینجمنٹ ہو سکتا ہے اور کس طرح سے کراس بارڈر موومنٹ جو ہے وہ لیگل طریقے سے ہو سکتی ہیں. یہ اس کے اندر کوئی وہ قباحت نہیں ہے اور کوئی اس میں روک ٹوک بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان از ویل ودن اٹس رائٹ ٹو ڈو اٹ, اور انہوں نے بالکل صحیح قدم اٹھایا ہے جو کہ ہر لحاظ سے دہشت گردی کے لحاظ سے اور ملیشیا کی سمگلنگ کے لحاظ سے بالکل ایک بہت پازیٹو اسٹیپ ہے.
اچھا بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا کہ آپ نے زحمت فرمائی اس موضوع پر. سامعین ہم ایک بریک لیں گے اور جس بریک کے بعد پھر ہم جائیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ملک کے نئے وزیر اعظم کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف میں 1-1 مقابلہ ہوگا. وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان تنازع اب تک حل نہ ہو سکا اور پیپلز پارٹی نون لیگ سے نیا امیدوار لانے کا مطالبہ کر رہی ہے. دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہو گئے ہیں, اسپیکر کا انتخاب ہو گیا ہے, سندھ میں چیف منسٹر کا ہو گیا ہے, تقرر حلف اٹھا لیا ہے, کے پی میں بھی ہو گیا ہے, اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون میں ایک کوئی فارورڈ بلاک بننے کی کوشش ہو رہی ہے اور کچھ لوگوں نے بالکل ان انتخابات میں مسلم لیگ نون کا ساتھ نہیں دیا ہے. ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ممتاز سیاسی تجزیہ کار جناب سلمان عابد اور جناب ڈاکٹر عاصم اللہ بخش موجود ہیں. ہم گفتگو آغاز کرتے ہیں سلمان عابد صاحب آپ سے. آپ فرمائیں کہ کیا کیا پاکستان کی پولیٹکس میں ہو رہا ہے اس وقت؟
دیکھیے پاکستان کی پاور پولیٹکس میں اس وقت انتقال اقتدار کا مرحلہ ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ تیسری دفعہ ایک حکومت اپنے کنٹینیوشن کے ساتھ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. اگرچہ یہ ڈیموکریٹک جو سفر ہے اس میں کافی مشکلات ہیں لیکن اس کے باوجود ایک ٹرانزیشنل پیریڈ کے تحت ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاور آف ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سے نئی الیکٹڈ گورنمنٹ کی طرف جا رہی ہے, اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اس وقت جو اسلام آباد میں اور باقی صوبوں میں صورتحال نکل کر سامنے آئی ہے اس میں ایک جو خیال یہ تھا کہ یہ جو متحدہ اپوزیشن بنی ہے اور جس میں سب جماعتوں نے کہا کہ انتخابات میں بڑی شاندار طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے اور ہم ہر سطح پر مل کر جو ہے جدوجہد کریں گے, ابھی حکومت بنی نہیں تھی تو پہلے سے ایک متحدہ اپوزیشن کا الائنس بن گیا. لیکن بہت جلد ہی چند ہی دنوں کے اندر اس کے غبارے میں سے ہوا بھی نکل گئی اور اس کی دو بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اب یہاں تک فیصلہ آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کل وزیر اعظم کے انتخاب میں جو ہے حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا اور وہ ووٹ نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان یہ جو کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ دو بڑی جماعتیں مل کر کسی گرینڈ اپوزیشن کو لیڈ کریں گی, ان کے پیچھے محمود خان اچکزئی ہوں گے, اسفند یار ولی ہوں گے, فضل الرحمان ہوں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ابھی بڑا مشکل مرحلہ لگتا ہے کہ کیا اپوزیشن بھی اپنے آپ کو امپیکٹ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی. اور جو اسپیکر کے انتخاب ہوئے اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ بنیادی طور پہ جو ان کا نمبر تھا پی ایم ایل پی ٹی آئی کا اور ان کے اتحادیوں کا وہ امپیکٹ رہا ہے, لیکن آج پنجاب کی جو صورت حال ہے وہ ذرا دلچسپ ہو گئی. اور یہ پہلے سے لگ رہا تھا کہ پنجاب میں ایک کوئی گروپ ہے جو پی ایم ایل این سی قیادت سے نالا ہے اور وہ چودھری پرویز لائی کی طرف دیکھ رہا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مسلم لیگ نون کے اندر بیشتر وہی لوگ شامل ہیں جو جنرل مشرف کے دور میں مسلم لیگ کاف کے سربراہ جو اس وقت ہیں چودھری پرویز لائی کی قیادت میں متحد تھے اور ان کی حکومت کا حصہ تھے. اسی لیے جس وقت چودھری پرویز لائی کو پنجاب میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تو وہ اسی وقت لگ رہا تھا کہ جو پی ایم ایل این کے اندر سے بہت سے لوگ پسے پردہ پرویز الہی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور آج اس کا عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا کہ 15 کے قریب جو ووٹ ہیں وہ مسلم لیگ نون کو کم پڑے ہیں جو بظاہر یقینی طور پر جو ہے چودھری پرویز الہی کو پڑے ہیں. تو اب مسلم لیگ نون کے لیے خود ایک بڑا چیلنج یہ ہے کیونکہ کافی عرصے کے بعد اس کو ایک اپوزیشن کا سامنا ہے, ورنہ ہوتا یہ تھا کہ پنجاب کا اقتدار اس کے پاس ہوتا تھا, اگر اسے مرکز میں بھی اپوزیشن کرنی ہوتی تھی تو وہ کر لیتی تھی, لیکن پنجاب کے اقتدار پر بیٹھ کر وہ اپنی حکمرانی کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا رہی تھی. لیکن اس دفعہ نہ اس کے پاس پنجاب ہے, نہ اس کے پاس مرکز ہے, نہ کوئی اور صوبہ ہے, تو اب مکمل طور پر وہ اپوزیشن میں آئی ہے. اچھا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ گھاٹے کا سودا کیوں کرے گی؟ وہ دیکھ رہی ہے کہ ایک پارٹی مشکل صورتحال سے دو چار ہے, اس کا انٹیکٹ رہنا جو ہے وہ خود ایک سوالیہ نشان ہے. تو ایسے میں آصف الزرداری صاحب اور بلاول بھٹو خاص طور پہ وہ اپنی فیوچر پالیٹکس کو دیکھ رہے ہیں, اور چونکہ ان کے پاس پاور اسٹرکچر میں سندھ کی حکومت ہے اور ان کو اس بات کا احساس ہے کہ جو وفاق کے سپورٹ کے بغیر سندھ میں حکومت کرنا بھی مشکل ہے, پھر کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں جو آصف علی زرداری اور فریال تالپور پر بھی ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی یہاں پر آ کر ایک ایسی سچویشن کریٹ کرے جو نواز شریف چاہتے ہیں, نواز شریف صاحب چاہتے ہیں, یا ٹکبھائی صاحب چاہتے ہیں, یا فضل الرحمان چاہتے ہیں. اسی لیے خورشید صاحب نے جو کل تقریر کی تھی اس میں بڑا واضح انڈیکیشن دیا تھا کہ ہم 5 سال تک اس مینڈیٹ کو قبول کریں گے, ہم چاہیں گے کہ حکومت چلے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہی ایٹیٹیوڈ جو 2013 کے انتخاب میں پیپلز پارٹی کا تھا, تو انہیں اس وقت بھی انتخابات کے نتائج پر ریزرویشن تھی, لیکن وہ جمہوریت کو سپورٹ کرتے رہے اور اب بھی وہ جمہوریت کو سپورٹ کرتے رہیں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ جو صدارتی انتخاب ہوگا ستمبر میں, وہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی پالیٹکس سے اپنے آپ کو فاصلے پر رکھے گی. تو اب یہ لگ یہ رہا ہے کہ خود یہ اپوزیشن کیسے اپنے آپ کو جوڑ سکے گی. دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس پوری پالیٹکس کے اندر بڑے بیڈلی ایکسپوز ہوئے ہیں, وہ متبادل نہیں بن سکے نواز شریف صاحب کی سیاست کا. اور ان کو اب دیکھیں نا, ایک اور بات جس کو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت سے زیادہ ایک خاندان کی جماعت ہے. مطلب نواز شریف صاحب ہیں, کلثوم نواز ہیں, مریم نواز ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, حمزہ شہباز ہیں, ان کے علاوہ ان کو کوئی نہیں مل رہا. یہاں پنجاب میں اپوزیشن کے لیے بھی خواجہ سعد رفیق موجود تھے پنجاب اسمبلی میں, جو بڑے ایکٹیو آدمی ہیں اور زیادہ اپوزیشن کر سکتے تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے ساری پالیٹکس جو ہے وہ شریف خاندان تک ان تک رکھی ہے. تو یہ ایک فرسٹریشن ہے پی ایم ایل این کے اندر. لیٹ سی, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پی ایم ایل این اپنے آپ کو ایز پارٹی اور اپنی اس عددی تعداد کو کتنی حد تک انٹیکٹ کر سکے گی.
اچھا ڈاکٹر آصف اللہ بخش صاحب, یہ فرمائیے کہ اگر جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی سیاست جو ہے مستقبل میں اختتام کے قریب پہنچ جائے گی؟
دیکھیے, پاکستان کی سیاست میں جو ہے یہ اونچ نیچ کا کھیل لگا رہتا ہے. ویسے تو سیاست میں بالعموم بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ چوہدری پرویز الہی جو آج 201 ووٹ لے کر اسپیکر منتخب ہوئے ہیں ان کی اپنی پارٹی کے, تو پنجاب اسمبلی میں مشکل سے 5-6 ووٹ ہیں. تو اس حوالے سے یہ تمام چیزیں جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے. خود نون لیگ کا آپ دیکھیے, جب 1999 میں نواز شریف صاحب کا تختہ الٹا گیا وزارت عظمیٰ کا اور ان کی حکومت کا, اس کے بعد جب 2002 کے انتخابات ہوئے تو 20 سے کم لوگ ان کے ایم این اے تھے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2008 کے انتخابات میں پنجاب میں ان کے پاس اچھی خاصی اکثریت تھی. انہوں نے گورنمنٹ بھی بنائی, گو کہ اس میں بعد میں مسلم لیگ کاف کے فارورڈ بلاک کا بھی تعلق رہا, لیکن پھر 2013 میں بھی ان کے پاس آپ دیکھیے تقریباً 2/3 میجورٹی انہوں نے انجوائے کی. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, اور اس میں ووٹر کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز بھی ظاہر ہے کہ ان پلے رہتے ہیں. اس وقت مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی طرح حالات میں ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ اس کو آہستہ آہستہ اس سے تمام جو چیزیں جو اس کے اسٹرانگ پوائنٹ سمجھے جاتے تھے وہ اس کے ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہیں. مرکز کی حکومت نکل گئی, پنجاب کی حکومت نکل گئی, کل جو وزیر اعظم کا انتخاب ہونا ہے اس میں پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کا اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے, اور پیپلز پارٹی خود کو براہ راست پی ٹی آئی سے متصادم نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ ان کا کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے ان کے خلاف. اصل کیس مسلم لیگ نون کا ہے, اور پی ٹی آئی یہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم نے اگر ہم مسلم لیگ نون کو ابھی سپورٹ نہیں کریں گے یا ہم شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے تو ہمارا کیس اپوزیشن لیڈر کے لیے زیادہ مضبوط ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے کہ اگلا ایک امپورٹنٹ جو انتخاب ہے وہ مرکز میں اپوزیشن لیڈر کا بھی ہے, اور کیونکہ مرکز میں اپوزیشن لیڈر کا پھر بہت سے اپوائنٹمنٹ میں, الیکشن کمیشن کے معاملات میں, نیب کے چیئرمین کے معاملات میں, ان میں ان کا باہمی مشاورت سے چیزیں طے ہونا ہوتی ہیں اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کا جو بیانات ہیں یا جو نیشنل پبلسٹی ہے وہ وزیر اعظم کے بعد یا وزیر اعظم کے مقابل رہتی ہے. نیشنل اسمبلی میں تقاریر کا بھی معاملہ یہی رہتا ہے, تو اس حوالے سے وہ اس پہ نظر جمائے ہوئے ہیں. اور اگر وہ یہ سپورٹ نہیں کرتے تو وہ براہ راست یہ اصل میں میسج دے رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے ہم کینڈیڈیٹ ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے یہ معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ کہ ان کی سیٹیں تو زیادہ ہیں, لیکن کیا وہ دیگر جو پارٹیز ہیں, جو چھوٹی پارٹیز ہیں اور جو ایم ایم اے کے لوگ ہیں, کیا ان کو ملا کر کیا وہ ان کا ساتھ حاصل کر پائیں گے کہ اپوزیشن لیڈر بن سکیں؟ یہ اصل جو معاملہ ہے یہ ہوگا. کل کا انتخاب وزیراعظم کے حوالے سے جو ہے وہ اتنی دلچسپی نہیں رکھتا جتنا اپوزیشن لیڈر کا جو مقرر کیا جانا ہے وہ ایک اہم چیز ہے. اور جہاں تک پنجاب کا معاملہ ہے, پی ٹی آئی پہلی دفعہ ظاہر ہے کہ پنجاب میں حکومت بنا رہی ہیں, جہاں کی ڈائنامکس بہت ڈیفیکلٹ ہیں, اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کا اس طرح منظر عام پہ آنا اور اسپیکر بن جانا پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے چیلنج بھی ہوگا کیونکہ پرویز الہی صاحب کا اپنا ایک حلقہ اثر ہے, ان کا اپنا رسوخ ہے, ظاہر ہے کہ اپنے لیے بھی اور اپنی پارٹی کے لیے بھی زیادہ سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ بے رحم کھیل ہوتا ہے سیاست کا, خاص طور پہ پاور پالیٹکس کا. تو اس حوالے سے پنجاب اور مرکز میں یہ دلچسپ معاملات ہیں. باقی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ معاملات بزنس ایز یوزول ہیں. کے پی کے میں پی ٹی آئی نہیں بننا تھا, حکومتی پارٹی وہ بن گئی. سندھ میں پیپلز پارٹی تھا کا کیا مطلب امکان سب سے زیادہ تھا کیونکہ سیٹیں زیادہ تھیں, وہ بن گئے. بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کے معاملات جو تھے وہ کافی اسٹرانگ تھے, وہ بن گئے. تو باقی تینوں صوبوں کے معاملات ذرا جیسے متوقع تھے ویسے ہی ہیں, لیکن پنجاب میں کیونکہ یہ ایک بڑا چیلنج بھی ہے, سب سے بڑا صوبہ بھی ہے, پھر یہاں پہ جنوبی پنجاب صوبے کا بھی معاملہ ہے, پھر ابھی تک جو یہاں پہ وزیر اعلیٰ نہیں لایا جا رہا, بعض حلقوں کا یہ خیال ہے کہ صرف جنوبی پنجاب سے وزیر اعلیٰ آئے تاکہ یہ علیحدہ صوبے کی بات جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے قوت نہ پکڑے. تو یہ ایک ملٹیپل جو احزاب ہیں وہ پنجاب اور مرکز کے حوالے سے اہم ہیں, اور اس میں مسلم لیگ نون کا یہ رول ہے کہ وہ کیا ادا کرے گی, جبکہ سب مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار زیادہ نظر آتی ہے. اس کے جو اہم رہنما ہیں ان کے جو بیانات ہیں وہ اس طرح دے رہے ہیں جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو آلریڈی دو سال یا ڈیڑھ سال جو ہے حکومت میں گزر چکا ہے, اب ان کو خامیاں جو ان کے معلوم ہو گئی ہیں اور وہ اب وہ بیانات دے رہے ہیں, حالانکہ صورت یہ ہے کہ ان کے وزیر اعظم نے حلف بھی نہیں اٹھایا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کے ٹیمپو کے ساتھ کتنا دیر اپنی سیاست کو چلا سکیں گے, اور آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی پر پریشر فی الحال کم ہی ہوگا, بڑھے گا نہیں, اور ستمبر اکتوبر تک صدارتی انتخابات کے بعد میرا خیال ہے کہ حالات زیادہ بہتر اور پرسکون ہو جائیں گے.
بہت شکریہ آصم اللہ بخش صاحب, ہم ایک بریک لیں گے, سلمان عابد صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے بھارت کے سابق وزیر اعظم واجپئی صاحب کے انتقال کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے, اور پاکستان کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کے سلسلے میں انہوں نے جو کردار ادا کیا اس پر بات ہوگی.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے, ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک سامعین, جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ بھارت کے سابق وزیر اعظم جناب اٹل بہاری واجپئی انتقال کر گئے, وہ بھارت کے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں اور تین مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں, اور سال 1998-99 کے دوران واجپئی نے پاکستان کے ساتھ امن عمل کے حصول کے لیے باضابطہ بڑی سطح پر سفارتی کوششیں شروع کی تھیں. اس دوران لاہور میں پاکستان اور بھارت کے وزرا اعظم کی تاریخی سربراہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی. بہرحال اب وہ تاریخ کا حصہ بن گئے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ڈاکٹر منیش کمار صاحب بھارت سے اور سلمان عابد صاحب پاکستان سے. ڈاکٹر منیش کمار, میں آپ سے آغاز کروں گا, یہ فرمائیے کہ ایک بڑا آدمی, ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی, ایک شاعر, ایک وزیر اعظم, ایک سیاستداں اور ایک بڑا سلجھا ہوا آدمی گزر گیا, اس کا انتقال ہو گیا, بھارت میں اس کو کس طرح سے لیا جائے گا, اور خاص طور پر پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تاریخ میں ان کو آپ کیا حیثیت دیتے ہیں؟
دیکھیے, ایک تو جو ہندوستان میں جو پہلی بار بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار بنی تھی اس کے لیے پردھان منتری چنے گئے تھے, اور دوسری بات یہ ایسی شخصیت ہے کہ جن کو ہر پارٹی کے لوگ, چاہے وہ وامپنتھی ہو, چاہے وہ لیفٹسٹ ہو, سوشلسٹ ہو, کانگریس کے لوگ ہو, پرسنل لیول پہ ان سے کسی بھی کوئی دشمنی آج تک ہوئی نہیں. یہاں تک کہ یہ تنقید کیا جاتا ہے آج کی سرکار کو کہ بھئی آپ کو مودی سرکار کو کہ آپ کو اٹل بہاری واجپئی جیسی سوچ رکھنی چاہیے, ان کے جیسے نیتیاں رکھنی چاہیے, ان کے جیسے جو ہے آپ کو اپوزیشن کے ساتھ بہیو کرنا چاہیے. تو یہ ان کی شخصیت ہے, یہ اپنے آپ کو ایک بتاتا ہے کہ یہ اس طرح کے پولیٹیکل لیڈر ہیں جن کو جن کی ساکھ جو ہے وہ اپوزیشن پارٹی کے اندر بھی تھی. سارے لیڈرز جو ہیں ان کو اپنا لیڈر مانتے تھے, اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ واجپئی جی کی وجہ سے ہی کہ جو بی جے پی جو دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بالکل ہی انٹچبل تھی, کہ اس کے ساتھ کوئی ہندوستان کے اندر میں کوئی الائنس نہیں بناتا تھا, تو یہ پہلی بار جب بی جے پی کی سیٹیں جو ہے 100 کا آنکڑا پار کر گئی, تو یہ لوگ جو ہے واجپئی جی کے نام پہ لوگ جو ہے ان کو سمرتھن کے لیے وہ آئے تھے. تو یہ ان کی شخصیت ہے, پلس ان کی جو دوسری جو خاصیت یہ رہی کہ جب وہ وزیر عالم بنے ہندوستان کے, تو انہوں نے پاکستان کو لے کر کے اور کشمیر کو لے کر کے انہوں نے بہت ہی بالکل ہی الگ آؤٹ آف دا باکس اپروچ لے کر کے انہوں نے کام کیا. انہوں نے جو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک نیا, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہندوستان کی جو سرکار جو ہے جو بھارتی گورنمنٹ جو ہے وہ جمہوریت انسانیت اور کشمیریت کے دائرے میں رہ کر کے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے گی, اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو کھولا بھی, بہت سارے لوگوں سے بات چیت کی. اور آج کی حکومت کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اٹل بہاری واجپئی نے جو شروعات کی تھی وہ راستہ جو ہے وہ بند ہو گیا, کسی بھی طریقے سے پیچھے کانگریس کی سرکار نے اس راستے کو جو ہے بند کیا, کہ مودی سرکار نے بھی اس کو بند کر دیا, تو مسئلہ آگے بڑھا نہیں, ادر وائز جو ہے مسئلہ ہو گیا ہوتا, کچھ سالو ہو گیا ہوتا.
صحیح.
آپ دیکھیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ جب انہوں نے اس کو ڈیل کرنا چاہا, تو ان کی بہت ہی بہت عرصے سے یہ بہت جگہ یہ کہتے بھی رہتے تھے کہ بی جے پی کی سرکار ہی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کچھ سینکشن جو ہے نکال سکتی ہے, کشمیر کے اوپر کچھ کڑا فیصلہ لے سکتی ہے, ادر وائز دوسری پولیٹیکل پارٹی بھی یہ کام نہیں کر سکتی ہے.
صحیح.
اور اسی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ایک بس سروس بھی انہوں نے اسٹارٹ کیا, پلس بہت ساری چیزیں ہوتے ہوتے رہ گئی, اگر سمجھتے ہوئے ہو گیا ہوتا تو بہت ساری چیزیں جو ہے بہت
کچھ بدل جاتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
جو ہے ابھی جو فی الحال جو کرنٹ استھتی ہے وہ شاید نہیں ہوتی.
صحیح. سلمان عابد صاحب, میرے پاس وقت بہت کم ہے. اعلان لاہور کے حوالے سے, اس وقت یہ بی جے پی کی گورنمنٹ تھی, آج بھی بی جے پی کی گورنمنٹ ہے بھارت میں, کیا بی جے پی کی گورنمنٹ کو واجپئی صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایل آر ایل لاہور جیسی کسی چیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟
دیکھیے, پاکستان اور ہندوستان کے تناظر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو سب سے بڑا بریک تھرو تھا وہ اٹل بہاری واجپئی صاحب نے لیا تھا, اور اس سے اندازہ ہوا تھا کہ شاید نہ صرف ہندوستان پاکستان بلکہ پورا جنوبی ایشیا اور اس خطے کے اندر جو ہے امن کا ایجنڈا آگے بڑھے گا. لیکن آج جو بی جے پی ہے وہ زیادہ ہندواتا کی سیاست کر رہی ہے, اس میں انتہا پسندانہ رجحانات زیادہ ہیں. اگر ایک بڑا بہتر سبق تو یہی ہے کہ جو واجپئی نے جو بنیادی بات اٹھائی تھی کہ ہمیں دونوں ملکوں کو امن کے ساتھ رہنا ہے, جنوبی ایشیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے, تو اگر آج ان کی پاسداری کرتے ہوئے اٹل بہاری واجپئی کی خود جو اس وقت بھارت کے اندر حکومت ہے مودی حکومت, وہ پاکستان بھارت کی بات کو آگے بڑھائے تو بڑا فائدہ ہوگا. خود عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر بھارت ایک سٹیپ آگے بڑھائے گا تو ہم دو سٹیپ آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کا سبق یہی ہے کہ جو اس وقت فیز کریٹ ہو رہا ہے ہندوستان پاکستان کا, دونوں ملکوں کا اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے, اور بالخصوص ہندوستان کو, کیونکہ وہ ایک بڑا ڈیموکریٹک ملک ہے, بڑا ملک ہے, اور جب وہ انیشیٹو لیتا ہے تو اس کی بڑی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ واجپئی صاحب جو ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان کے تناظر میں ایک بڑے پیس امبیسیڈر کے طور پر تھے, اور ان کی بڑی اہمیت تھی, اور جو اعلان لاہور تھا آج بھی وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بہتر تعلقات کے اندر ایک بڑا روڈ میپ کا ماڈل پیش کر سکتا ہے.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب آپ کا, اور جناب ڈاکٹر منیش کمار صاحب آپ کا. آپ دونوں جی فرمائیے.
یو ہیو $127.20.
آپ دونوں صاحبان نے ایک بڑے اہم اور تاریخی موضوع کے اوپر اپنا اظہار خیال کیا. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان تنازع بڑھتا جا رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان. امریکی پروٹیسٹنٹ پادری کی قید, امریکہ کی جانب سے ایک ترک بینکار کی سزا, جلا وطن مسلم عالم دین فتح اللہ گولن کی ملک بدری کی درخواست, اور روس کے ساتھ ترکی کے قریبی دفاعی رابطوں پر کشیدگی جاری ہے. یہ بتائیے ڈاکٹر فرقان حمید صاحب کہ اس وقت ترکی میں کیا صورتحال ہے اور وہاں کیا کہا جا رہا ہے اس بارے میں، کس طرح سے معاملات کو قابو میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
کوشش تو کی جا رہی ہے لیکن اس کا رزلٹ ابھی تک جو ہے وہ دیکھا جائے تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو ہے نائب وزیر خارجہ جو ہے وہ بھی امریکہ جا چکے ہیں، ان سے بات بھی ہے تو امریکی حکام سے، لیکن جو ہے وہ بات بنی نہیں. امریکہ کے سفیر بھی جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے، اس سے جس طرح سرد امریکہ شکار ہے، یہ لگتا نہیں ہے کہ اب یہ کافی مہینوں تک جو ہے ایسا ہی چلتا رہے گا، کیونکہ امریکہ کے روس کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہوتے جا رہے ہیں. روس کے جو ساتھ جو ہے وہ گرم جوشی کے تعلقات ہیں، کبھی تاریخ میں اتنے قریبی تعلقات روس کے ساتھ نہیں ہوئے تھے، اور امریکہ کے ساتھ کبھی اتنے سرد مہری کے شکار تعلقات نہیں ہوئے تھے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ روس جو ہے وہ امریکہ کی جگہ لے چکا ہے اور امریکہ جو ہے وہ روس کی جگہ لے چکا ہے، تو بجا ہوگا میرا خیال میں. اب یہ ہے کہ دیکھتے یہ ہے، دیکھنا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ سرد مہری جو امریکہ کے ساتھ تعلقات میں آ رہی ہے یہ کم ہوتی ہے یا بڑھتی جائے گی. ابھی تک تو لگتا ہے یہی ہے کہ امریکہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے فوج جو ابھی کاروائی کرتا تھا، ترکی بھی فوج کرتا وہی اقدامات کر رہا ہے. ترکی نے بھی پابندیاں لگا دی، حالانکہ ترکی پابندیاں لگانے کے قابل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ الیکٹرانک آئٹمس پہ اور کئی ایک چیزوں پہ جو ہے وہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، مزید جو ہے وہ لگانے کا وہ کہا جا رہا ہے کہ ڈالر کو ہے وہ کم خرچ استعمال کیا جائے. روس کے ساتھ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ روس کے ڈالر روس کے ساتھ جو ہے ٹریکس جو ہے وہ ڈالر کو بغیر جو ہے لوکل کرنسی میں جو ہے لین دین کیا جائے گی.
ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہیں، مشرق مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ لڑائی جو ہے یہ کہاں جا کر پہنچے گی؟ اور دوسرے یہ کہ قطر نے ترکی میں 15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی نیا الائنس اب ان میکنگ ہے؟
یہ الائنس بہت پہلے سے تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ پچھلے دو سال پہلے جب جی سی سی کے کانفلکٹ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت ترکی نے اپنی سپورٹ قطار کے ساتھ کر دی تھی، جس کی وجہ سے قطار کو کمپنسیشن جو ملی اس پہ یہ اب وہ اس کو ریپیمنٹ کرنے کے لیے وہ اپنی یہ آفر دے رہے ہیں، جو کہ بڑی اہم قسم کی آفر ہے. لیکن میں ایک چیز بات بتاتا چلوں کہ جہاں تک ترکی کی اکنامک کنڈیشن کا معاملہ ہے، وہ ایک بڑی لانگ ٹرم قسم کا ایشو ہے. اچھا، اس کی سب سے بڑی بات یہی آ جاتی ہے کہ جو ڈومیسٹک ایکسپینشنری پالیسیز پرسیو کی گئی ہیں ان کی وجہ سے جیسے پاکستان میں ہوا، بجٹ ڈیفیسٹ بڑھ چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک کے اندر پریشرز پڑ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو ایکسپینشن جو ایکسپینڈیچرز کیے گئے ہیں وہ فورن لون سے کیے گئے ہیں اور ان کو ری پیمنٹ کرنا ضروری ہے. ری پیمنٹ کرنے کے لیے ریزرو کی ضرورت ہے، ریزرو اتنے ہیں نہیں اور امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں اور ایکسپورٹس اتنی نہیں بڑھ رہی، جس کی وجہ سے وہاں پر ترکی کی جو کیپیسٹی ہے ری پیمنٹ کرنے کی وہ کمزور ہو گئی ہے. اسی لیے وہاں پر لیرا جو تھا وہ پہلے سے کمزور ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے بعد یہ بڑی بےمانی قسم کی جو ٹریڈ ریسٹرکشنز لگا دی گئیں ان کی وجہ سے ٹیمپرریلی اور برا اثر پڑا ہے. اب بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ ترکی کیا کر سکتا ہے. جہاں تک یہ سپورٹ کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے لیرا کچھ امپروو ہوا ہے، ایکچولی کافی امپروو ہوا ہے، یہ ایک ٹیمپرری سی بات ہے. کیونکہ یاد رہے کہ 2019 میں ترکی کو کوئی $20 بلین ری پیمنٹ کرنا ہے، اس کے لیے ریسورسز پیدا کرنی ہوں گی، وہ اتنی آسان نہیں ہے. اور یاد رہے کہ ملک کا جو ڈیٹ ہے ایکسٹرنل ڈیٹ وہ کوئی 50% جی ڈی پی کے 50% سے زیادہ ہے، اور زیادہ تر وہ جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہے. $180 بلین کے جو ڈیٹس ہیں وہ شارٹ ٹرم ڈیٹس ہیں اور وہ بینکس کو دینے واپس کرنے ضروری ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پریشرز بڑے سیریس ہیں اور اکنامک کنڈیشن ان کی اس قسم کی ہے کہ یا تو ان کو اب سلو ڈاؤن کرنا پڑے گا تاکہ ان کے جو بجٹ ڈیفیسٹ اور جو بیلنس پیمنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کیا جائے اور ریزرو بڑھائے جائیں، یا اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا جائے کہ جو نئی انویسٹمنٹس ہوں وہ لانگ ٹرم قسم کے انویسٹمنٹس ہوں، جیسے کہ ابھی قطار نے کی ہے، جس کی وجہ سے اتنا پولیٹیکل اکنامک پریشر نہیں بڑھتا جتنا کہ ڈائریکٹ لونس شارٹ ٹرم لونس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو پالیسیز چینج کرنی پڑیں گی. اگر وہ پالیسیز کو چینج کرنے کے قابل ہیں تو یہ مشکلات جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں. خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ کر سکے تو اس کی وجہ سے کنٹیجن پیدا ہو جائے گا دوسرے ملکوں پہ بھی، خاص طور پہ جو اسی قسم کے ملک ہیں جیسے ترکی جو اوپن بھی ہیں اور اب شارٹ ٹرم ڈیٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان میں مشکلات بہت سخت پیدا ہو جائیں گی اور تمام دنیا کی اکانومی جو ہے اس کو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ بتائیے فرقان حمید صاحب کہ کیا یہ مشکلات جن کا ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ترکی میں اس کا ریئلائزیشن ہے کہ اس کو کس طرح سے اوورکم کیا جا سکتا ہے.
ہاں جی ہاں بالکل, جو ان کے وزیر خزانہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پلاننگ جو ہے اپنی شروع کر دی ہے اور ہم جو ہے شارٹ ٹرم جو جتنا بھی ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور خاص طور پر جو ترکی کے جو ادارے ہیں پروٹوکول ہے اس کو بھی کم کر دیا گیا ہے, اور باقی جو ہے اداروں میں جو ہے نئی جو ہے مینجمنٹ سامنے آ رہی ہے, اور نئی مینجمنٹ کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اپنے اداروں کو مزید کو چھوٹا کر دیا جائے اور ترکی کے جو ہے جو کچھ بھی جتنا بھی کچھ ہو سکے اس کی سیونگ کے لیے اس کو جو ہے انٹرسٹ ریٹ ہو رہا ہے اس کو بھی جو ہے کم کیا جائے, اور مزید جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ زیادہ خرچ نہ کریں, اپنا لوکل کرنسی اور جو ہے اس میں آپ استعمال کریں, اور اسی طرح جو ہے اپنے بجٹ جو ہے باقی ممالک کے ساتھ کوشش یہ کریں گے ترکی کے لوگ جو ہیں وہ باہر کم جائیں, باہر کے لوگ جو ٹورسٹ ہیں وہ ترکی میں جائیں, اس سلسلے میں جو اقدام اٹھائے جا رہے ہیں, اور وزیر خزانہ نے اس سلسلے میں تین پلان تیار کیے ہیں, خاص طور پر غیر ممالک کے جو ہیں ان کے جو وزیر ہیں ان کے ساتھ جو ان کی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, اور آج جو ہے وہ ایک میٹنگ بھی منعقد ہوئی ہے, اس میٹنگ میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ ترکی کے اخراجات کو فوری طور پر کم کیے جائیں گے, اور مزید جو ہے وہ جس طریقے سے بھی ہو سکا ٹریڈ کو جو ہے وہ بڑھایا جائے گا, ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے گا, امپورٹ کے اس لحاظ سے بہتر ہوا ہے کہ امپورٹ کو ہمیں انڈر کنٹرول آنے کا موقع ملے گا, اس سلسلے میں پلاننگ کر لی ہے, اور اب دیکھ دو ایک مہینوں میں تک جو ہے پلاننگ جو ہے اس کے ساری جو ہے وہ سامنے نکل کر آئیں گے کہ کیا اقدامات کیے جاتے ہیں اور اقدامات پوزیٹیو رسپانس دیتے بھی ہیں یا نہیں.
بہت شکریہ فرقان حمید صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, اب ہم اپنے آخری موضوع کی جانب جا رہے ہیں کہ آپ نے جیسا کہ سنا ہے کہ سیکیورٹی کلیئرنس ایک سابق انٹیلیجنس ڈائریکٹر کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو صدر ہیں ہمارے انہوں نے جان برنن صاحب کی منسوخ کر دی ہے, اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب کے ساتھ موجود ہیں جناب ساجد تارر صاحب ایکٹیوسٹ ہیں ریپبلکن پارٹی کے اور قریبی لوگوں میں سے ہیں حکومت کے. آپ کیا سمجھتے ہیں تارر صاحب کہ کیا اس کے فیکٹس ہوں گے امریکہ میں جو سیکیورٹی پرسنل سے ان کے مورل پر؟
آپ کی آواز ذرا کٹ کے آ رہی تھی, ذرا سوال دوبارہ.
میرا سوال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب نے جان برنن صاحب کی جو کہ سابق ڈائریکٹر ہیں سی آئی اے کے, ان کی سیکیورٹی کینسل کر دی ہے, امریکہ میں جو مورل ہے سیکیورٹی پرسنل کا اس پر کیا اثر پڑے گا اس کا؟
دیکھیں اس کو بڑا سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے. ذاتی طور پہ میں بتاؤں, جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاور میں آئے ہیں, جب سے انہوں نے وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں, اسی دن سے ان کو کئی مشکلات درپیش ہیں, ان کا سامنا ہے, جس میں ایک دیکھا جائے تو ایک شیڈو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے ڈی سی میں, اوباما اپوائنٹڈ لوگ جو آپ نے دیکھا ہے ابھی ایف بی آئی میں لوگوں کو فائر کیا گیا, کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرتے تھے, اور ایک پوری مہم چلا رکھی تھی انہوں کو کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو وائٹ ہاؤس سے دور رکھا جائے, تو یہ بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے. میرے خیال میں اس سے مورال پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن کو اس کے کافی فوائد ہوں گے. آگے لوگ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے کوئی اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں جس طرح کے ایف بی آئی کے لوگوں نے کیا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. میرے خیال میں یہ اس طرح کے اقدامات کرنے بہت ضروری تھے, بڑی دیر سے کر رہے ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ ایف بی آئی کے لوگوں کو بھی شروع سے فائر کرتے, جیف سیشن صاحب کی بھی ریپلیسمنٹ ہوتی, اور کئی چیزوں کو جلدی سے دیکھا جائے. میرے خیال میں انہوں نے اس میں دیر کی ہے, اور اس طرح کے اقدامات مزید ابھی ہونے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں کریں گے وہ.
ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, اگر پولیٹیکلی اس اسٹیپ کو آپ دیکھیں تو آپ کس طرح سے کیٹیگرائز کریں گے کہ یہ کس طرح سے افیکٹ کرے گا پوری سچویشن کو؟ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, جی زبیر اقبال صاحب, میں معافی چاہتا ہوں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. تارر صاحب ایک بات اور یہ بتائیے مجھے, جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ لائن پر ہیں؟
جی
فرمائیے.
دیکھیے سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ جب اس قسم کے فیصلے پولیٹیکل بیسس پہ کیے جائیں تو بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں, چونکہ یہ ایک ریپبلکن پریزیڈنٹ نے ایک ڈیموکریٹک لیننگ سی آئی اے کے ڈائریکٹ فارمر ڈائریکٹر کے اوپر سے سیکیورٹی کلیئرنس کا لے ہٹا لیا ہے, اور دوسرے 9-10 دوسرے لوگوں کو تھریٹن کیا ہے کہ وہ بھی اس قسم کی کلیئرنس واپس لے لی جائے گی, تو اس سے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ریٹائریز ہوتے ہیں خاص طور پہ ان کے پاس ایکیومولیٹڈ نالج ہوتی ہے. یہ ایک بڑا فنڈامنٹل مینجمنٹ کا طریقہ ہے کہ جس کی بیسس پر جو ایکیومولیٹڈ نالج ہوتی ہے وہ اس کو ریٹین اور اس کو پرزرو کرنے کے لیے اس قسم کی گارنٹیز دی جاتی ہیں اور پھر ان کے بیسس پہ استعمال کر کے جو نئے لوگ آتے ہیں وہ اپنی پالیسی کو ٹھیک طرح چلا سکتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے کیا ہوا کیوں نہیں ہوا اور کون سی آپشنز پاسبل ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, میں صرف پولیٹیکل ایشو میں نہیں پڑھنا چاہتا, میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس قسم کے فیصلے عموماً غلط ہوتے ہیں اور وہ نقصان دہ ہوتے ہیں کیونکہ پھر پالیسیز جو ہیں وہ غلط بنتی ہیں.
تارڑ صاحب میرے پاس دو منٹ ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ ایک ایسے سال میں جبکہ انتخابات صرف دو مہینے دور رہ گئے ہیں اس قسم کے جو اقدامات ہوتے ہیں پولیٹیکلی کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں آپ کی پارٹی کی اسٹینڈنگ کو؟
دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے دونوں پارٹیوں کو تو ڈیموکریٹ پارٹی کے پاس تو کوئی میسج نہیں سوائے ڈیموکریٹک سوشلزم کے. اب ذرا دیکھیں کس طرح کے میسج دے رہے ہیں اس قوم کو. ریڈ ویو چل چکی ہے, ٹرمپ ٹرین اپنے زوروں شوروں سے چل رہی ہے, آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طریقے سے لوگ جیت رہے ہیں. میرے خیال میں اس طرح کی چیزوں سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بیس کو اور اسٹرینتھ ہوگی اور زیادہ ان کو جتنا زیادہ گرپ ہوگی ان کی ڈی سی پر, جتنے زیادہ اسٹرانگ ڈیسیجن لیں گے ان کی بیس کو زیادہ تقویت پہنچے گی اور میرے خیال میں مڈ ٹرم جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی دیکھیں اگر ان کی کامیابیوں کی طرف دیکھیں تو جی ڈی پی 4.1%, انمپلائمنٹ 3.8% اور $5.5 بلین کے پیکجز, یہ ساری چیزیں پیڈ آف ہوں گی مڈ ٹرم الیکشن میں. میرے خیال میں تو اس طرح کے اور ڈیسیژن بھی اگر لیں گے تو ان کی بیس جو ہے ان کے ساتھ اور زیادہ اسٹرینتھ ہوگی, ان کے ساتھ ان کو زیادہ سپورٹ ملے گا.
آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی پولیٹیکل فال آؤٹ نہیں آئے گا؟
میرے خیال میں یہ اس کا اچھا فائدہ ہوگا. اس طرح کے لوگ, جس طرح کے جو لوگ شروع سے اسٹیبلشمنٹ کے ان کو ہراساں کر رہے ہیں, ان کی ایڈمنسٹریشن کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس طرح کے کئی لوگ ابھی سی آئی اے میں اور ایف بی آئی میں موجود ہیں, ان کا نکالنا بہت ضروری ہوگا. اس طرح کے اقدامات میرے خیال میں نہ صرف میں خود سپورٹ کرتا ہوں, ان کی بیس بھی سپورٹ کرتی ہے, کیونکہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو میک دا کنٹری اسٹرانگ اینڈ پراسپرس اگین. ان کے مینڈیٹ میں جو بھی سامنے آئے گا روکنے کے لیے اس کو اسی طرح کے کانسیکوینسز فیس کرنے ہوں گے.
ڈاکٹر زبیر اقبال, تفصیلات میں جائے بغیر یہ بتائیے کہ اس پولیٹیکل ٹرمائل کے دور میں جبکہ انتخابات بالکل سر پر ہیں, پولیٹیکل فال آؤٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کچھ آئے گا یا نہیں آئے گا؟
فال آؤٹ تو ہر قسم کے ڈیسیجن کا ہوتا ہے اور خاص طور پہ یہ ڈیسیجن جو اس وقت کیا گیا ہے جب کئی اور دوسری چیلنجز پیدا ہو گئے تھے جن میں ان کے پریزیڈنٹ کے کئی پرانے سپورٹرز اور ایڈوائزرز جو تھے ان کے خلاف کیس چل رہے ہیں یا ان کو فائر کر دیا گیا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں یہ مشکلات اور بڑھتی ہیں, سالو نہیں ہوتی. اس لیے ایک پریزیڈنٹ کا یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ آل انکلوسیو ہو, وہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی پیدا کرنے کی کوشش کرے نہ کہ اس کے اندر مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرے.
ساجد ارار صاحب کا آخری بات, یہ جو بات تو ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی سچویشنز جو ہیں اس کی یقیناً ہر پولیٹیکل اسٹیپ کے پولیٹیکل فال آؤٹس بھی ہوتے ہیں, آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ فال آؤٹ نہیں آئے گا اس کا؟
میرے خیال میں فال آؤٹ یہ, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پریزیڈنسی از ناٹ ٹریڈیشنل اینڈ اس پریزیڈنسی ہے, دس از ناٹ اے نارم. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جیتنا نارم نہیں تھا, جمہوریت ریفارم ہو رہی ہے جس طریقے سے پچھلے 8 سالوں میں جو جس طرح کی چیزیں ابیوز ہوئی, امریکہ وینٹ 50 ایئرز بہائنڈ ان ایوری فیلڈ. ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک اسٹرانگ پریزیڈنٹ کی ضرورت تھی, ایک اسٹرانگ لیڈر کی ضرورت تھی, اور میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ڈلیور کر رہے ہیں. وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو بائی پارٹیزن ہو کے اپنا مینڈیٹ ڈلیور کرنا نہیں چاہیے, یہ ٹریڈیشنل پالیٹکس کا حصہ ہے, لیکن اب جمہوریت ریفارم ہو رہی ہے, آئندہ آنے والے پریزیڈنٹ جب آئیں گے تو وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے اپنا مینڈیٹ جو ہوگا وہ ڈلیور کیا کریں گے. بائی پارٹیزن چیزوں میں جا کے کچھ بھی ڈلیور نہیں کر پاتے اور جنرل ووٹر, اب لوگ عوام اس چیزوں سے بیزار ہو چکے ہیں.
بہت
شکریہ, سولوشن چاہتے ہیں, اسٹرانگ لیڈرشپ چاہتے ہیں.
بہت شکریہ. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اسفر امام, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ریاست منیسوٹا سے قانون ساز 35 سالہ الہان عمر تاریخ میں اپنا نام رقم کرانے کے لیے ایک اور قدم آگے بڑھی ہیں۔ وہ براعظم افریقہ سے پہلی پناہ گزین اور مسلمان امریکی خواتین میں سے دوسری خاتون ہیں جو امریکہ کی کانگریس کے لیے رکن منتخب ہوں گی۔ وہ کیت ایلیسن کی جگہ انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں۔ وہ بھی منتخب ہونے والے پہلے امریکی مسلمان تھے اور اب وہ لبرل منیاپولس ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کرتے ہیں جو ڈیموکریٹس کی حمایت والا علاقہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے کین فاراباغ کی اطلاع کے مطابق عمر الہان کی حمایت کرنے والوں کو امید ہے کہ بالآخر وہ امریکہ میں امیگریشن اور خارجہ پالیسی سے متعلق ہونے والی بحث میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکیں گی۔ امریکی کانگریس میں منیسوٹا کے ففتھ ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کے لیے الہان عمر کی پرائمری الیکشن میں تاریخی کامیابی کی بنیاد ایک سادہ پیغام پر رہی۔
I am a millennial with student debt. I am a refugee and a renter.
منیسوٹا کے ایوان نمائندگان میں معاون اقلیتی لیڈر الہان عمر کہتی ہیں کہ میں اس نئی نسل کی نمائندگی کرتی ہوں جس کے اوپر تعلیمی قرضہ یعنی اسٹوڈنٹ لون کا بوجھ ہے۔ میں پناہ گزین ہوں اور میں کرائے کے مکان میں مقیم ہوں۔ اس پیغام کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نوجوانوں اور لبرل ووٹر کے مسائل کو سمجھتی ہیں جو ان کے کانگریس ڈسٹرکٹ کا ایک بڑا حصہ ہیں۔ 2018 میں جو ان کو کامیابی دلانے والا پیغام ثابت ہوا اور 2 سال قبل جب انہوں نے ریاستی قانون ساز اسمبلی کے لیے اپنے پہلے انتخاب میں کامیابی حاصل کی تھی۔
Before Ilhan, I think a lot of us didn't know what type of government we had.
سومالی نژاد امریکی ووٹر خالد محمد کہتے ہیں کہ الہان سے پہلے ہم میں سے بیشتر کو معلوم نہیں تھا کہ ہماری حکومت کس طرح سے کام کرتی ہے، لیکن اب جب وہ منتخب ہو چکی ہیں تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ خالد محمد وفاقی سطح پر کم ترین معاوضے میں اضافے اور اسٹوڈنٹ لون یعنی طالب علموں کے لیے قرضوں کو کم کرنے جیسے الہان عمر کے مقاصد سے اتفاق کرتے ہیں۔ وہ ان ہزاروں صومالی امریکی طالب علموں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پرائمری الیکشن کے موقع پر ووٹ دیا اور ان کی شرح کافی زیادہ رہی۔ لیکن یونیورسٹی آف منیسوٹا کے ہمفری اسکول آف پبلک افیئرس کے پروفیسر لیری جیکبز کا کہنا ہے کہ صومالی امریکی ووٹ الہان کی کامیاب داستان کا محض ایک حصہ ہے۔
That is not enough to prevail in a district in which Somalis really numerically are not a large number and in this race we're split with another Somali candidate. What Omar has been able to do is build
یونیورسٹی آف منیسوٹا کے ہمفری اسکول آف پبلک افیئرس کے پروفیسر لیری جیکبز کہہ رہے ہیں کہ صرف صومالی امریکی طالب علموں کے ووٹ ڈسٹرکٹ میں کامیابی کے لیے کافی نہیں تھے، کیونکہ صومالی تعداد کے اعتبار سے زیادہ نہیں، جبکہ ان کے ووٹ ایک اور صومالی نژاد امیدوار کے لیے تقسیم بھی ہوئے۔ ان چند برسوں میں عمر الہان کی دوسری مرتبہ کامیابی کے لیے صلاحیت کا انحصار ایک وسیع تر اتحاد پر رہا جس میں وہ ترقی پسند شامل ہیں جو ان کے برنی سینڈرز جیسے ایجنڈے سے اتفاق کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کو مزید تنوع اور ہم جہتی کی ضرورت ہے اور نئی آوازوں کا خیر مقدم کرنا اہم بات ہے۔ ان نئی آوازوں کو نہ صرف نئے بلکہ پرانے چیلنجوں کا بھی سامنا ہے۔
To organize against an administration that is using the politics of fear.
ریاست منیسوٹا کے ایوان نمائندگان میں اقلیتی لیڈر الہان عمر کا کہنا ہے کہ اس وقت میں ایک ایسی انتظامیہ کے خلاف منظم ہونے کی صلاحیت رکھتی ہوں جو اپنے منقسم کرنے والی اور تباہ کن پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے خوف کی سیاست استعمال کرتی ہے، اور وہ بھی ایک ایسے وقت پر جب ہماری قوم کو خطرناک چیلنجوں کا سامنا ہے۔ الہان عمر منیسوٹا ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کی اسسٹنٹ مائنورٹی لیڈر یعنی معاون اقلیتی لیڈر ہیں، اور وہ نقل مکانی کر کے آنے والے خاندانوں کی سرحد پر علیحدگی کے خلاف ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے مسلم بین کہلانے والی پابندی کی ناقد ہیں۔ خالد محمد کو امید ہے کہ عمر کے انتخاب سے نہ صرف ایک بڑی مذہبی کمیونٹی بلکہ پورے بر اعظم کے لیے پیغام ہوگا۔
For her to be the first African born congresswoman, I think it's a big deal in the continent. It sends a message.
صومالی نژاد امریکی ووٹر خالد محمد کہہ رہے ہیں ان کے لیے پہلی افریقی نژاد کانگریس رکن ہونا میرے خیال میں پورے بر اعظم کے لیے ایک بڑی بات ہے۔ یہ افریقہ سے آنے والے ہر شخص کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ بے شک پناہ گزین ہوں، لیکن آپ کے اپنے حقوق ہیں، اور اگر آپ محنت کریں تو جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ عمر الہان نومبر میں ہونے والے انتخاب میں ممکنہ طور پر کامیابی حاصل کر لیں گی، کیونکہ جس ڈسٹرکٹ کی وہ نمائندگی کرنے کی خواہاں ہیں وہ ڈیموکریٹ امیدواروں کی حمایت کے لیے مشہور ہے، اور ان کا کام کامیابی کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے۔